السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد, حج اور عمرہ کے مسائل, پیج نمبر 99, فدیے کے مسائل, مسئلہ نمبر 118. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. فدیے کے مسائل. فدیہ یعنی جب آپ کی کوئی چیز کم ہو جاتی ہے, کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں فدیہ دینا پڑتا ہے. حاجی یا عمرہ کرنے والا, اس کو ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کرنا پڑ جائے تو اسے حسب استطاعت ایک بکرے کی قربانی دینی چاہیے, یا تین روزے رکھنے چاہیے, یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. جیسے کہ عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کعب بن اجرہ کے پاس کوفہ کی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے ان سے روزے کے فدیے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے. اس پر انہوں نے بتایا کہ حالت احرام میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا, اس حال میں کہ جوئیں کثرت کی وجہ سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا خیال نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی. اچھا بتاؤ, ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, تو پھر تین روزے رکھ لو, یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف سا یعنی ہاف, اور وہ ہمارا 1 کلو گرام ہوتا ہے, غلہ یا اس کی قیمت دے دو اور اپنا سر منڈوا لو. یعنی آپ کو قربانی کے بعد جو سر منڈوایا جاتا ہے حالت احرام میں حج کے دوران, اگر آپ کو اس سے پہلے سر منڈوانا پڑے کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے, تو اس صورت میں پھر کیا کرنا پڑے گا, ایک بکرے کی قربانی, یا اگر وہ نہیں دے سکتے ہوں تو تین دن کے روزے, یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. پھر احرام باندھنے کے بعد کسی رکاوٹ کے باعث حج یا عمرہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے, یا اس صورت میں حاجی یا عمرہ کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے احرام پہن لیا, نیت بھی کر لی, اور اس کے بعد کسی کو حیض آ جاتا ہے, یا کسی کی کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ اس کو بغیر عمرہ کرے واپس آنا پڑ سکتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ احرام کب اتارے گا, یعنی کب وہ حلال ہوگا, جب وہ ایک قربانی, ایک جانور ذبح کرے گا, اور وہ جانور وہیں ذبح کرنا چاہیے مکہ میں, تب وہ آزاد ہو سکتا ہے. نافع رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کے زمانے میں عمرہ کے لیے نکلے تو کہنے لگے, اگر میں خانہ کعبہ پہنچنے سے روک دیا گیا تو وہی کروں گا جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا. یعنی کیا کیا تھا, کون سا موقع تھا, وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے تھے اور آپ کو عمرہ سے روک دیا گیا تھا. کس نام سے وہ مشہور ہے واقعہ, آپ لوگ بتا سکتے ہیں پلیز؟ رسول اللہ مکہ گئے تھے عمرہ کے لیے لیکن عمرہ نہ کر سکے تھے. جی, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم, صلح حدیبیہ, ویری گڈ. تو صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو رسول اکرم عمرہ کر سکے تھے حالانکہ احرام پہن لیے تھے, تو پھر کیا کیا انہوں نے, جانور کی قربانی دی یا نہیں دی؟ دی نا, اور جانور کی قربانی دینے کے بعد اپنے سر منڈوا لیے اور احرام کھول دیے. جی, تو اگر ایسی صورت میں آپ نے نیت کر لی, احرام بھی پہن لیا, اور آپ عمرہ نہیں کر سکے کسی صورت میں, تو اس صورت میں آپ کو ایک قربانی فدیے میں دینی ہوگی. پھر حالت احرام میں بیوی سے صحبت, یعنی ہسبینڈ وائف کا جو تعلق ہوتا ہے, جمع کرنے کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی, اور دوسرا حج ادا کرنا, یعنی حج بھی آپ کا معطل ہو جائے گا اور قربانی بھی فدیے میں دینی پڑے گی. دو چیزیں ہیں, یعنی ہسبینڈ وائف کا جو تعلق قائم ہوتا ہے جسمانی تعلق, اگر وہ قائم ہو جائے تو حج بھی نہیں ہوگا, اگلا حج بھی کرنا پڑے گا, اور ساتھ میں ایک قربانی بھی دینی پڑے گی. عمر, علی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا, دونوں میاں بیوی حج کے ارکان ادا کریں یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے, پھر اگلے سال دوسرا حج ادا کریں اور ساتھ قربانی کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے منا میں اپنی بیوی سے صحبت کی. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ ایک اونٹ کی قربانی دے. فدیے کی قربانی حج کی قربانی کے علاوہ ہوگی, یاد رکھیں, جو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو یہ تھے فدیے کے مسائل. تلبیہ کے مسائل. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ لکھ کے رکھیں, اس کے یہ چیپٹر کے بعد ہم کوشچن لیں گے. عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے کا حکم ہے. تلبیہ وہ جو الفاظ ہیں اسپیشل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں, تم میں سے جو شخص حج کرے اسے تلبیہ پکارنا چاہیے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کی دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر, درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں, جس کا ثواب تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے جو مسنون الفاظ ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ بخاری کے الفاظ ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے الفاظ یہ تھے ان کے, حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے, ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں, بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ, کتنے اچھے الفاظ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے اور شرک سے بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے. تلبیہ کے دوسرے الفاظ بھی کہنے مستون ہیں. لبیک الہ الحق, اے الہ الحق میں حاضر ہوں. حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجت اللہ ریا فیہا ولسما کہنا مسنون ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر حج کیا جس کی پالان پرانی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے, یا اللہ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے. سبحان اللہ. لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو الفاظ ہیں اس میں, کہ ولا سمعۃ ولا ریا, اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ, کہ اللہ میں نہ ریاکاری کے لیے حج کر رہا ہوں نہ ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے. جبکہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر حج جو ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے, ہائے اللہ نے ہم پر مہربانی کی, ہم کو بلا لیا اللہ نے. ایسے لوگوں کے سامنے کہا جا رہا ہوتا ہے جو جا نہیں سکتے حج کو بےچارے. یا پھر حج کے تعلق سے الحاج فلاں فلاں فلاں, دروازے پر تختی لگی ہوتی ہے, نیم پلیٹ الحاج لکھا ہوتا ہے, شادیوں کے کارڈ تقسیم ہوتے ہیں, لڑکی کے فادر کا نام ہے, دادا کا نام ہے, جو بھی نام ہے, الحاج فلاں ابن فلاں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو الحاج لگاتے ہیں کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں کہ آپ حاجی ہیں, حج کر چکے ہیں, اور پتہ نہیں وہ حج جو کیا تھا کتنا باقی رہ گیا, کہیں ریاکاری اور دکھاوے میں ضائع تو نہیں ہو گیا؟ لیکن حج کیے تو کس کو دکھانا ہے؟ حج کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کو بتانے کے لیے حج کر رہے ہیں, یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ جی, دنیا والوں کو دکھانے کے لیے لکھا جاتا ہے الحاج الحاج جگہ جگہ, اور جو ہار اور پھول پہنائے جاتے ہیں, جو دعوتیں ہوتی ہیں, جو تحفے تحائف ملتے ہیں, اور جن لوگوں نے دعوت نہیں کی آنے کے بعد تو ان سے ناراضگی, اور اسپیشلی اگر بہو کے میکے والوں نے دعوت نہیں کی تو آئے دیکھو کیسے جل گئے, ہماری دعوت بھی نہیں کیے, یہ دعوت بھی کی تو اچھی طرح نہیں کیے, ہم کو کپڑے نہیں بنائے, ہم لوگ تو حج پہ گئے تھے, ہم سے آ کر ملے نہیں, ہم تو حج پہ جا رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ اور پھول ہار پہننا کہاں سے ثابت ہے؟ پھول جتنے پیسے آپ ضائع کریں کل اللہ تعالیٰ کے پاس آپ سے پوچھوں گی کہ پھول اور ہار میں جو پیسے ضائع کیے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا, ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا جو فضول خرچی اور اسراف اور پیسے ضائع کرنے میں لگائی. کہاں لکھا ہے پھول ہار پہنو؟ کوئی یاترا واترا پر, جترا پر جا رہے ہیں آپ, کوئی پوجا پاٹ کے لیے جا رہے ہیں نان مسلمز کی طرح, کہ اس طرح سے وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مسلمانوں کو تو طریقہ نہیں ہے پھول ہار پہننے کا. جی, حجانی ماں اور الحاج نہ بولو تو برا لگ جاتا ہے. ایون کارڈ پر نام جب لکھ کر دیتے ہیں انویٹیشن کے لیے, کہ سب بلانے کے لیے کسی کو, کہ بھیا ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے, ماں اہل و عیال وتھ فیملی, تو اس پر بھی لکھنا پڑتا ہے کہ الحاج فلاں فلاں فلاں, اور نیچے پھر وتھ فیملی, نہ لکھو تو برا لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دیکھیں یہاں پر یہ حدیث اتنا واضح ہے کہ اللہم حجت لا ریاء فیہا ولا سمعۃ, کہ اے اللہ تعالیٰ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے اور نہ ہی کسی شہرت کی طلب مقصود ہے. کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے خوش قسمت کہیں۔ ٹھیک ہے، خوش قسمتی ہے، تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ کو اتنی استطاعت دی کہ آپ حج کے لیے آ سکے ہیں۔ اگر آپ اللہ نہ کرے، اللہ نہ چاہتا، تو کیا کسی کی مجال ہے کہ کوئی جا سکے؟ کوئی نہیں جا سکتا اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو تلبیہ کہنے کے بعد جنت حاصل کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا مسنون ہے۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے باپ ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آگ سے معافی مانگتے۔ تلبیہ کے بعد انی ارید الحج فیسرہ لی کے الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بلند آواز سے تلبیہ کہنا حج کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے، مردوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سے دریافت کیا گیا کون سا حج افضل ہے، آپ نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے، لیکن اس کو ایک کورس کی شکل میں، کورس کی شکل میں پڑھنا گیا، سب ایک لے ملا کر پورے بس والے یا پلین والے پڑھ رہے ہیں کہ زور زور سے ایک ٹیون کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اپنا اپنا لوگ پڑھیں، زور کی آواز میں پڑھیں۔ صرف مردوں کو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا چاہیے۔ خلاد بن صاحب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ عورت کو بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صرف اتنی آواز سے جسے وہ خود سن سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں امام کے بھولنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے، یعنی عورت اپنی آواز سے جب نہیں بتائے گی غلطی۔ عمرہ میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، یعنی آپ احرام پہننے کے بعد سے لے کر طواف شروع کرنے تک تلبیہ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے، یعنی جب شروعات کرتے، اور شروعات کیسے ہوتی ہے، حجر اسود کو چوم کر اور اللہ اکبر کہہ کر شروعات ہوتی ہے طواف کی، تو وہاں تک پڑھیں آپ تلبیہ، اس کے بعد پھر بند کر دیں، پھر دعائیں کر سکتے۔ طواف میں آپ کیا کریں گے، اپنی پرسنل دعائیں کریں گے یا مسنون دعائیں کریں گے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا۔ ٹھیک ہے، جب طواف ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ تلبیہ کہہ سکتے ہیں، جب یاد ہے تب۔ پھر اسی طرح سے اہل قافلے کا، یعنی جب آپ اجتماعی کوئی گروپ جا رہا ہو، بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی آپ کی۔ فدیے کے تعلق سے اگر کچھ ہو آپ کو پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے تلبیہ کے تعلق سے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے مسائل، یعنی جب آپ مکہ میں داخل ہوں تو کس طرح ہوں، اور مسجد حرام میں داخل ہوں تو اس کے کیا ایٹیکیٹس ہیں، کیا آداب ہیں۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے وادی طوا اور نیا نام آباد زاہد ہے، اس میں رات بسر کرنا مسنون ہے، چونکہ پہلے تو قافلے سواریوں پر چل کر آتے تھے تو اس طرح سے ہے، لیکن اب تو سیدھا آپ اپنے ہوٹل میں آ سکتے ہیں۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ مکہ میں دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ذوالحلیفہ سے تلبیہ پکارنا شروع کرتے، حدود حرم میں پہنچتے تو رک جاتے اور رات ذی طوا میں بسر کرتے، پھر صبح کی نماز ادا کر لیتے تو غسل فرماتے، پھر مکہ میں داخل ہوتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقین رکھتے کہ رسول اکرم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر زیادہ تر وہی کام کرتے تھے جیسے رسول اکرم فالو کرتے تھے، رسول اکرم کو وہ فالو کرتے تھے اگزیکٹلی۔ مکہ میں کدائی کے راستے داخل ہونا مستحب ہے، اور باب الشبیکہ کے قریب محلے شامیہ کی نچلی گھاٹی کے راستے واپس آنا مستحب ہے۔ اب تو یہ بہت مشکل ہے سب نام رکھنا، اور بہت سارے روڈ الگ الگ بن گئے ہیں، یہ روٹ الگ ہیں، لیکن ہم کو وہ نام معلوم ہونے چاہیے کم از کم، جہاں سے رسول اکرم داخل ہوئے تھے، جہاں آپ نے پڑاؤ کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بتحا والی اونچی گھاٹی سے کدائی کے راستے داخل ہوتے اور نچلی گھاٹی سے واپس تشریف لاتے۔ اب تو سارے ٹنلز ہیں، روڈز ہیں، اور کار سے ہی آپ کو جانا ہے، ٹیکسی سے جانا ہے، اب تو بہت ہی مشکل ہے ساری چیزوں کو ڈھونڈنا اور یاد رکھنا، لیکن اگر ایسا آپ کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ اللهم بارك لنا فيها، اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. عبدالرب عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم رسول اکرم کے ساتھ سفر میں ہوتے، جب آپ وہ بستی دیکھتے اور اس میں داخل ہونا چاہتے تو تین مرتبہ فرماتے، اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما یعنی فائدہ دے، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور وہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. مسجد الحرام میں باب بنی شیبہ جو کہ اب باب السلام ہے، اس سے داخل ہونا مسنون ہے، یعنی رسول اکرم باب السلام سے داخل ہوئے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم قریش مکہ سے معاہدے کے تحت مکہ تشریف لائے یعنی عمر قضا کے وقت، تو مسجد حرام میں اسی بڑے دروازے یعنی باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد حرام کی حد باب بنی شیبہ تک تھی. آج کل باب بنی شیبہ کے بالکل سامنے باب السلام پڑتا ہے. اگر حاجی باب السلام سے داخل ہو کر سیدھا بیت اللہ کی طرف چلے تو وہ خود باب بنی شیبہ سے گزرے گا. ٹھیک ہے، مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور نکلتے وقت یہ دعا، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں، رسول اکرم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہوں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے، اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہوں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. مسجد الحرام میں داخل ہونے کی وہی دعا ہے یا نکلنے کی جو مساجد کے لیے ہے، کوئی الگ سے دعا رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے. اور وہ دعائیں بھی، دعاؤں کی جو کتاب ہوتی ہے ہر سات چکر کی سات دعائیں اور سات صحیح صفحہ مروہ کی سات دعائیں، وہ بھی بدعات میں سے ہیں، رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے. بیت اللہ کو دیکھ کر یہ دعا کرنا مستحب ہے، اللہم زد حاذا البیت تشریفا وتکریما وتعظیما ومحابۃ وزد من شرف شرفه وکرمه ممن حجه واعتمره تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا. ابن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف دیکھتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے اور فرماتے، یا اللہ اس گھر کے شرف، عزت، عظمت اور رعب میں اضافہ فرما، نیز حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے جو اس گھر کا عز و شرف کرے اس کے شرف، عزت، عظمت اور نیکی میں اضافہ فرما. سبحان اللہ. مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کر کے طواف کرنا مسنون ہے، یعنی تحیت المسجد مسجد حرام میں نہیں پڑی جائے گی، وہاں کا تحیہ طواف ہی ہے. عروہ بن زبیر کہتے کہ رسول اکرم کے حج کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ جب رسول اکرم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. اور اگر فرض نماز کھڑی ہو یا قضا نماز ادا کرنی ہو تو پہلے نماز ادا کرنی چاہیے پھر طواف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی فرض نماز کی جماعت کھڑی تو پہلے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، یا آپ کے راستے میں کوئی نماز چھوٹ گئی تو پہلے وہاں داخل ہوتے سے پہلے اپنی وہ قضا نماز پوری کریں گے، اس کے بعد پھر طواف کریں گے. مسجد الحرام میں داخل ہو کر تحت المسجد ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں، اور مسجد الحرام سے نکلتے وقت الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں. اور یہ بھی ہم کو کہیں حدیث ملی تو نہیں کہ کعبے پر پہلی نظر ڈالو تو جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے؟ ویسے تو وہاں ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی جو حاجی عمرہ کرنے والوں کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو وہ اللہ کا گھر ہے، اس وجہ سے جو اللہ سے اس کو نسبت ہے اس وجہ سے ہم کو اس گھر سے محبت ہے، ادروائز تو بالکل سادی چار دیواروں کا گھر ہے، بظاہر اس میں کوئی خوبصورتی نہیں لیکن اس کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف ہے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، اس وجہ سے ہی اس کی ساری اہمیت ہے. لیکن اس کی دیواروں کو پکڑ کے چومنا، ہاتھ لگانا یا اس کے کپڑے کو کاٹ کر غلاف کو اپنے پانی میں گھول کر پینا، یہ سب خرافات اور بدعات میں شامل ہوگا. تو یہ تھے آپ کے وہاں داخل ہونے کے مسائل. طواف کی اقسام، طواف کی پانچ اقسام ہیں، طواف قدوم، یہ طواف تحیہ، یہ طواف درود، دوسرا ہے طواف عمرہ، تیسرا ہے طواف افادہ، اس کو طواف زیارہ، طواف حج بھی کہتے ہیں، چوتھا ہے طواف وداع جو حج کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور پانچواں نفلی طواف. اور جو طواف قدوم ہے یہ اب آج کل ثابت نہیں ہے، یہ پہلے تھا، لیکن اب جو بھی عمرہ کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے تو پہلے ظاہر سے بھی تو جو اپنا عمرہ کرے گا، حج یا عمرے کا عمرہ، تو اس میں اس کو طواف کرنا لازم ہی ہوگا، تو وہی طواف اس کے لیے کافی ہے. مکہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہا جاتا ہے. سوری طواف ورود ہے، ورود مطلب وارد ہونے والا، آنے والا، جب آپ آتے ہیں تو آتے سے کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے حج ادا کیا اور عرفات جانے سے پہلے طواف تحیہ ادا کیا. آدمی کی طواف قدوم مسنون ہے، واجب نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جانے کی وجہ سیدھا منا یا عرفات چلا جائے تو اس پر کوئی فدیہ یا دم واجب نہیں ہے. اور عمرہ ادا کرنے والا شخص مکہ پہنچ کر سب سے پہلے جو طواف ادا کرتا ہے اسے طواف عمرہ کہا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تو طواف عمرہ میں اپنی چادریں دائیں مونڈوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈوں پر ڈالنی. تو طواف عمرہ عمرہ کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا. تو دیکھیں جو عمرہ کرنے والا ہے اس کا جو عمرے کا طواف ہے وہی اس کا طواف قدوم بھی کہلائے گا اور طواف عمرہ بھی کہلائے گا، یہ طواف تحیہ بھی کہلائے گا، اس کو الگ سے طواف تحیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دس ذی الحجہ کو مینا میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا فرض ہے، اسے طواف افادہ، یہ طواف زیارہ، یہ طواف حج کہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم نے اپنی زوجہ حضرت صفیہ سے اس کام کا ارادہ کیا جو مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے. انہوں نے دوسری ازواج نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ تو حیض سے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، پھر تو اس نے ہمیں مدینہ واپس جانے سے روک لیا. ازواج مطہرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ قربانی کے دن طواف زیارت تو کر چکی ہیں. تب آپ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو جائیں. انہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حج میں عورت کا طواف افادہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اگر اس کو حیض آ جاتے تو اس پر طواف ودا فرض یا واجب نہیں ہے، وہ طواف ودا اسکپ کر سکتی ہے حیض آنے کی وجہ سے. حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنا واجب ہے، اسے طواف ودا کہتے ہیں. طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افادہ اور طواف ودا کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف کہلائے گا. مطاف میں ہجوم ہو تو، یعنی جب طواف کرنے کی جگہ ہے وہاں ہجوم ہو تو بیت اللہ میں قیام کے دوران تلاوت، نوافل اور اذکار اور دعائیں افضل عبادت ہے. اگر ہجوم نہ ہو تو طواف افضل عبادت ہے، کیونکہ طواف کے علاوہ تمام عبادت ہر جگہ ممکن ہے لیکن طواف صرف بیت اللہ میں ہی ممکن ہے. واقعی میں یہ جو شرف ہے وہ وہیں جا کر حاصل ہوتا ہے کہ طواف ہم بیت اللہ ہی میں کر سکتے، کہیں اور نہیں کر سکتے. تو دعائیں اذکار تو کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ لوگوں کے طواف کے مسائل تھے، یعنی کون سے کتنے قسم کے طواف ہیں. طواف سے جو مسائل ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. چونکہ رات آپ کا بہت لیٹ نائٹ وقت ہو چکا ہے، ہم یہیں کلاس ختم کرتے ہیں. آپ کے سوال جواب بھی اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. آپ لوگ لکھ کر رکھنے اپنے سوالات. بارک اللہ فیکم، آپ لوگ اتنا لیٹ جوائن کیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں بہت برکت دے اور آپ کو جزائے خیر دے. کہ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ ڈسٹرب ہوا ہوگا آپ لوگوں کو ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.